मेजबान को चाहिए कि मेहमान का एहतराम करे, ये तो हदीस पाक में।
अगर कोई हमारी कदर ना करे तो हमें क्या करना चाहिए?
अपने आप को मलामत करे कि अपने आप को इसका अहल क्यों समझा कि मैं भी कोई काबिल कदर शय हूँ।
लेकिन एक रिस्पेक्ट होती है ना बाबा,
मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है,
कहाँ मिटाए।
हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीजना वाले सलातो सलाम से किसी ने कहा आप पहाड़ से कूद जाए अल्लाह बचा लेगा, तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं अपने रब को आजमाता नहीं।
आइए शेखे तरीकत अमीर अहले सुन्नत बानिये दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रजवी जियाई दामत बरकातुहुमुल आलिया का सिलसिला मदनी मुजाकरा देखिए। मगर ठहरिए, पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए ताकि सवाब भी मिले। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़वजल की रिजा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़वजल की रिजा के खातिर इल्मे दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुँचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बादु फअऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अला आलिका वसहाबिका या हबीब अल्लाह صلات والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله। मकतबत المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 8 پر 40 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سے 26 نمبر फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये है, फर्ज हज करो बेशक इसका अजर 20 गजवात में शिरकत करने से ज्यादा है, और मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना इसके बराबर है। सल्लू अला नबी सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अस्सलामुअलैकुम
वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
मेरा सवाल ये है, जो लोग सिग्नल तोड़ते हैं तो ये सही है कि गलत है? अगर गलत है तो इसके बारे में फतवा क्यों नहीं देता कोई?
आपने फतवा लिया किसी से कि नहीं? जो भी मुल्क की कानून होते हैं अगर वो शरीयत से ना टकराते हों तो उन पर अमल करना होता है। तो अब ये सिग्नल तोड़ना जो है ये तो मुल्की कानून यानी कि ट्रैफिक के कवानीन के खिलाफ है, और इसमें तो फायदा भी अपना ही है। जो सिग्नल तोड़ते हैं वो एक्सीडेंट भी तो कर डालते होंगे, मर जाते होंगे, किसी को मार डालते होंगे, जख्मी हो जाते होंगे। तो सिग्नल तोड़ना ये बहादुरी नहीं है, हमाकत है। तो सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए। ये कई बार अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक के कवानीन के बारे में मदनी चैनल पर कलाम होता है कि जो जो कानून ट्रैफिक के शरीयत से नहीं टकराते वो हम इसको मतलब पसंद करते हैं, बल्कि इसका हम बताते रहते हैं। ये हो सकता है आजकल ज्यादा टूटते होंगे सिग्नल, इफ्तार के लिए बागम बाग होती होगी, नहीं तोड़ना चाहिए। तो अपने लिए भी तो रिस्क है ना, तो इसमें एक्सीडेंट भी तो होते होंगे। तो चंद मिनट बचाने के लिए हो सकता है कि बंदा हॉस्पिटल में जा पड़ता हो या जान से हाथ धो बैठता हो, इसलिए सिग्नल ना तोड़ा जाए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ارشاد گنج چاٹگام بنگلہ دیش میں محمد ایوب غنی قادری اتاری عرض کر رہا ہوں. پاپا ہمارے یہاں کچھ مسجدوں کے اندر میں اعتکاف کرنے کے لیے لوگوں کو کچھ لالچ دے کر انہیں بٹھایا جاتا ہے, تو اس طرح سے کیا اعتکاف کے بیٹھنے سے اعتکاف محلوں والوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا؟ کیا محلے والے گناہ سے بری ہو جائیں گے؟ پاپا مدنی پھول عطا فرمائے.
تو محلے کا نہیں ہے, بستی میں مطلب آبادی کہ سنت کفایہ ہے, سنت الموقعہ علی الکفایہ. تو یہ تو بہت پرانا یہ سنا ہوا ہے کہ پہلے تو یہ زیادہ ہوتا ہوگا, اب تو شاید پاکستان میں ہو سکتا ہے کم ہو گیا ہو, کیونکہ وہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ اعتکاف کے تعلق سے جو اپنا انداز اختیار کیا ہے وہ 1400 سال کی تاریخ میں نہیں ملتا کہ اتنی تعداد میں مسلمان اعتکاف کرتے ہوں. ایک الحمدللہ یہ ذوق دیا ہے دعوت اسلامی نے. اب یہ کہ کسی کو وہ لالچ دے کر انہوں نے کہا, لالچ تو رشوت کہتے ہیں, رشوت نہیں کہیں گے اس کو, اجرت. اجرت دے کر کسی کو اعتکاف میں بٹھانا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ عبادت پر اجرت یہ حرام ہے, سوائے چند کی جو اجازت دی گئی ہے. امامت کی اجرت جائز ہے, اذان دینے کی اجرت مؤذن کو جو دی جاتی ہے یہ جائز ہے, علم دین پڑھانے کی, قرآن کی تعلیم دینے کی, یہ بعض اجرتیں جائز علماء نے قرار دی ہیں. وعظ کی اجرت بھی جائز ہے.
اور یہ تنخواہ دے کر پیسے دے کر کروا سکتے ہیں یہ کام؟
واس ہاں اس کی اجرت جائز. البتہ یہ اعتکاف کی اجرت تو ناجائز ہے, کیونکہ اعتکاف عبادت ہے. تو یہ چند عبادتوں کے علاوہ باقی عبادتوں کی اجرت جائز نہیں ہے, اور اصل مذہب پر تو کسی بھی عبادت کی اجرت جائز نہیں, لیکن آہستہ آہستہ جب لوگوں کی دوری ہوئی دین سے, پہلے کیا ہوتا تھا کہ مفت میں امام بھی ملتا تھا مؤذن بھی ملتا تھا, اور لوگ اماموں کی خدمت کر دیتے تھے, تو یوں مطلب ترکیب بن جاتی تھی. اسی طرح علماء واعظ فرماتے تھے اور اجرت کی کوئی ترکیب نہیں ہوتی تھی, تو پھر لوگوں نے اور علماء کی لوگ خدمت کرتے تھے, بعد میں یہ لوگ پیچھے ہٹے. تو اب ظاہر ہے کہ آخر پیٹ تو مانگتا ہے نا, بچوں کی کیسے مطلب پرورش ہو. تو علماء حضرات متوجہ ہوئے معاش کی طرف, پہلے تدریس بھی مفتی پڑھانا بھی مفتا, تو اب یہ جب معاش کی طرف متوجہ ہوئے اب دین کا نظام کیسے چلے؟ مسجد میں امامت کون کرے گا مفت؟ پہلے کرتے تھے, اب کون کرے گا؟ اس دور میں بھی کوئی نہیں, شاز و نادر ہی کو کرتا ہو. تو یوں علماء نے ضرورت کے تحت اجازت دی. اس پر قیاس کر کے ہر عبادت کو نہیں لیا جائے گا. جیسے ہم نعت خوان بولے میں بھی اجرت لوں تو جائز نہیں ہے, کہ نعت خوانی اگر کوئی نعت نہیں پڑھتا تو پیسوں کے بغیر تو دین کا نظام بگڑے گا نہیں, اور ویسے بھی فی سبیل اللہ نعتیں پڑھنے والے ہی مطلب زیادہ ہیں, پڑھتے ہی ہیں. خدا نہ خواستہ اگر یہ سب بھی پڑھنا چھوڑ دیں تب بھی دین کا نظام نہیں بگڑے گا, لیکن اگر کوئی امام نہ ملے مسجد, مسجدیں خالی ہو جائیں گی. تو ایک مطلب بہت بڑا اسلام کا جو شعار ہے, نشانی ہے, یہ متاثر ہو جائے گی. مؤذن کوئی نہ کہ بولو بھائی تنخواہ مت دو, تو کوئی اذان ہی کوئی نہیں دے گا تو پھر مسجد کیسے چلے گی, نظام کیسے چلے گا؟ تو یوں علماء نے اجازتیں دی ہیں. اعتکاف کے لیے اجازت نہیں ہے, اجرت پر کوئی ملے تو ٹھیک ہے, نہیں ملا کوئی بھی تو ساری بستی ذمہ دار, آخر وقت نکالے. کوئی اعتکاف کے لیے کوئی علامہ اور مفتی ہونا تو ضروری نہیں ہے نا, ہر مسلمان کر سکتا ہے.
یہاں یہ ایک بات کتنی عجیب سی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک تعداد ہے جو دنیا کی محبت یا مال کی محبت یا کسی وجہ سے اس سعادت سے محروم ہوتی ہے کہ نہیں دیتی وقت کہ مسجد میں جا کر میں اعتکاف کی سعادت حاصل کروں. اچھا اب جس کو اعتکاف کروایا جا رہا ہے, ترغیب دلائی جا رہی ہے, تو وہ بھی بغیر پیسے کے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, مطلب ایسا ہوا نا کہ اس کو پیسے دیے گئے تب اس نے اعتکاف کیا کہ ٹھیک ہے میں کاروبار و بازار یا جو بھی ہے میں چھوڑتا ہوں، میں 10 دن کے لیے مسجد میں بیٹھتا ہوں، مجھے کتنے پیسے دو گے؟ تو اس میں لگتا نہیں ہے کہ دنیا کی مال کی محبت اور اس طرح کی چیزیں کہ اتنی بڑی عظیم عبادت، اور وہ بھی صرف اسی مہینے میں ہو سکتی ہے اور اسی آخری عشرے میں یہ سنت اعتکاف ممکن ہے، اس کے علاوہ تو کبھی نہیں ہے اس طرح. تو اس میں بھی اتنی کوتاہی اور اس میں بھی اتنی لاپرواہی اور یہ پھر مال کے چکر میں رہنا، تو یہ مطلب کہ نہیں عوام سمجھتی کہ یار ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. جہاں ایسا ہو رہا ہے اس کی میں عرض کر رہا ہوں.
جی جی. اب جیسے امامت پیسوں سے ہو رہی ہے تنخواہ سے، تو یہ بھی اس کو ثواب نہیں ملے گا امام کو امامت کا، لیکن لینا جائز ہے. موزین اذان دیتا پیس اجرت پر تو ثواب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، ایک موزین وہ اذان دے رہا ہے، ایک مسجد کا نظام چل رہا ہے، اصل تو وہی ہے کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے.
بس ثواب نہیں ملے گا، مگر یہ تو ہے نا کہ اگر وہ درست طریقے سے امامت کروا رہا ہے یا درست طریقے سے اگر وہ اپنی موزینی کے فرائض انجام دے رہا ہے تو اس کی یہ جو آمدنی ہے یہ بالکل ایک حلال و طیب اور جائز اور ایک مطلب ایک اچھی آمدنی ہے نا.
جی
مدینہ مدینہ
حلال
ہو جس طرح مطلب کہ بازار میں بیٹھ کر جو الٹے سیدھے دھندے کر کے کاروبار کر کر اور اس طرح کے مطلب کہ وہ آگے پیچھے کر کے جو پیسے کماتے ہیں اور پھر مطلب کہ مذہبی طبقے کے اوپر علماء پر اور اس کے اوپر مطلب کہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو وہ اس پر غور نہیں کرتے کہ بازار میں بیٹھ کر 10 قسم کے غلط کام کر کے پیسے کماتے ہیں. لیکن جب ایک مذہبی آدمی جائز طریقے سے جائز کام کے لیے اگر اجرت لیتا ہے یا تنخواہ لیتا ہے یا پیسے لیتا ہے تو پھر اس کو تنقید کا نشانہ بنا دیں گے، ارے یار یہ مولوی، ارے یار یہ مولوی. تو یہ ایک ہمارے اندر ایک عجیب اور غریب خرابی ہے کہ بازار میں بیٹھ کر دوسرے کاروبار کر کے پیسہ کمانے کے گھر سے دنیا بھر کے الٹے سیدھے کام کرو پھر بھی جنٹل مین، اور اگر یہ مذہبی آدمی جائز اور حلال طریقے سے ایک اچھے کام کے لیے نیک کام کے لیے اگر اجرت لیتا ہے جس کی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، اس کے باوجود بھی مطلب اس کے اوپر بات کرنا تنقید کرنا، پھر اس بیچارے کو تنخواہ کے لیے مسئلے، تو پھر اس کو بیچارے علاج معالجہ کے لیے مسئلے، تو مذہبی طبقے کے ساتھ جو مظلومیت ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ ہمارے جو مذہبی طبقے کے ساتھ جو درست کام کر رہے ہیں اس شاخ ہیں جو صحیح طور پہ جا رہے ہیں، تو الحمدللہ ان کا ساتھ دینا چاہیے.
صلو علی الحبیب
بپا. یہ سردار آباد سے میسج آیا ہے کہ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد میں موجود ایک معتکف کا کہنا ہے کہ میں 40 سال سے سگریٹ اور نسوار کا عادی تھا، گزشتہ رات مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی پھول سن کر ذہن بنا اور میں سگریٹ اور نسوار چھوڑنے کا عزم کر چکا ہوں، دعائے استقامت کا طالب.
ماشاء
اسی طرح استقامت. بپا ایک میسج موصول ہوا کہ میرے بچوں کی امی تقریباً 22 سال سے میٹھی سپاریاں وغیرہ کھاتی تھیں، 12/12 رمضان کی رات امیر اہل سنت نے ترغیب پر پکا ارادہ کیا کہ اب نہیں کھاؤں گی، اور آج کا پہلا ہی دن ان کا گزرا. 22 سال کے بعد کہتی ہیں، میں کچھ الفاظ کے تصرف کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، اس سے مجھے اپنی طبیعت حشاش بشاش محسوس ہوئی جو اس سے پہلے نہ ہوئی تھی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان، محمد علی عطاری بیلجیم سے عرض کر رہا ہوں. بابا یہاں بیلجیم میں الحمدللہ مدنی قافلے بھی سفر ہوتے ہیں اور ہفتہ وار اجتماعات بھی ہو رہے ہیں. بابا دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرما دے اور ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. بابا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر دلہا یا دلہن کو کیا تحفہ دینا چاہیے. مزید یہ بھی باپا ہماری رہنمائی فرما دیں کہ یہاں یورپ میں خاص طور پہ شادی کے موقع پر جو شادی کا کارڈ ہوتا ہے اس پہ ایک لفافہ بنا دیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تحفہ کی بجائے رقم تحفے میں دے دی جائے، اور پھر جس طرح ولیمہ ہوا تو اس میں ایک ڈبہ رکھا ہوتا ہے، اس ڈبے میں وہ لفافہ ڈال دیا جاتا ہے. اب وہ کس نے دیا، دلہا کے لیے تھا یا دلہن کے لیے تھا، وہ سب اسی میں مکس ہو جاتا ہے. اور پھر باپا یہ رہنمائی فرما دیں ہماری کہ یہ کس کی ملک ہوئی، دلہا کی یا دلہن کی یا دونوں کی. اور یہ بھی باپا فرمائے، ارشاد فرما دیں کہ وہ اس پیسے سے کبھی ایسا بھی سنا گیا کہ جو شادی کے اخراجات ہوتے ہیں وہ ادا کر دیے جاتے ہیں، جیسے ولیمہ کا جو خرچہ ہوا وہ ہال وغیرہ کا خرچہ، تو کیا ایسا کرنا کیسا، ہماری اس بارے میں رہنمائی فرما دیں.
اللہ اللہ جل جل. ایک تو یہ کہ نکاح میں دولہا دلہن کو تحفہ دینے کا ہمارا رواج ہے، دینا جائز ہے جبکہ اور کوئی اس میں خرابی نہ ہو، نہ بھی دے تو کوئی گناہ نہیں ہے. کیا تحفہ دینا چاہیے؟ تو میرا مطلب اپنا ذہن یہ بہتر یہ کہ کوئی دینی کتاب تحفے میں دی جائے، کہ اس بار نے یہ کھول کے دیکھے پڑھے اور کچھ مطلب اس کو اسلام کی باتیں ملے، یا کوئی مکتبۃ المدینہ کی وی سی ڈی یا میموری کارڈ یا اس طرح کا، یعنی کہ تحفہ دیا جائے اس کو. اس طرح نیکی کی دعوت ایک مطلب اس کے پاس پہنچے گی آپ کی. اچھا رہا یہ کہ یورپ میں یہ مطلب وہاں کا عرف ہے، آپ کے یہاں کے پیسے ڈالے جاتے ہیں، تو یہ شاید اس سے تنگ آ گئے ہوں گے کہ طرح طرح کے شو پیس دیتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے، پلاسٹک کے گلدستے دیتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے، کیونکہ جس کو سجانا ہوتا ہے وہ تو اپنی مرضی کے رنگوں کے وہ گلدستے لاتے ہوں گے، یہ بعض اوقات گلدستے کام نہیں آتے. اسی طرح 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 کے مطلب پھول وغیرہ دیتے ہیں، اچھی چیز ہے پھول، لیکن عام طور پہ یہ کہ لوگوں کو کیا اس میں، یہ کیا اس کا کریں، خوشبو بھی تو نہیں ہوتی. باقاعدہ پھولوں کا اس میں پروڈکشن ہوتا ہے، پھول اگاتے ہیں اور خوشبو عام طور پہ نہیں ہوتی، تو یہ پھول مریضوں کو بھی دیتے ہیں، شادیوں میں بھی دیتے ہیں، اس میں سنبھالنے پڑتے، کام نہیں آتے. تو اب ہزاروں روپے کا پھولوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں جو اب کام نہیں آتے. تو اس میں تو اگر کوئی سمجھداری سے کام لے نا، تو یہ چاہیے کہ وہ کوئی ایسی چیز اس کو دے جو اس کو کام آئے، مثال کے طور پہ کپڑا ہی دے دے تو یہ کام آ جائے گا اس کو، کبھی نہ کبھی کسی اور کو دینے میں بھی کام آ سکتا ہے. یہ تازہ پھول تو مرجھا جائیں گے، کام نہیں آئیں گے. اگرچہ دینا جائز ہے، پلاسٹک کے پھول اور گلدستے بھی دینا جائز ہے، میں اپنی مت سمجھ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک چیز وہ دی جائے جو اگلے کے کام آئے، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کام کی ہوتی. گلدست یہ شو پیس نہیں، شو پیس کام کے نہیں ہوتے. برتن دے دیے، برتن کے سے پتیلا اٹھا کے جاؤ نکاح میں دینے کے لیے، یہ ایک ہے. تو پھر وہ لفافے میں رقم صحیح ہے کہ اگلا جو چاہے وہ خرید لے، یہ وی انصب ہے، دینی کتاب یا پھر لفافے میں رقم. اب رائے کہ آپ کے قانون کے وہ رقم ڈالی جاتی ہے اور مکس ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ لڑکی کے لیے لڑکے کے لیے، تو اب یہ کہ جو بھی اس کا عرف آپ اچھاتر میں سمجھتا
ہے. اب اتنے بابا وہ بھی بھولے نہیں ہوتے ہیں، اصل میں جس نے دینا ہوتا ہے نا اس نے اپنا پورا نام پتہ لکھنا ہوتا ہے اس پہ. یہ ایک عجب ہے کہ جس دوست احباب جو آتے ہیں انہوں نے دینا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ شو بھی کرنا ہوتا ہے عام طور پہ کہ ہم نے دیا ہے، تو وہ عام طور پر تو لکھتے ہی ہیں اپنا وغیرہ. اور پھر یہاں پر بہرحال اتنا مشکل صورت حال نہیں ہے، کیونکہ جو لفافے وغیرہ جائیں گے تو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہوگی دلہا دلہن کے اندر، وہ جب کھولتے ہوں گے تو امید ہے کہ وہاں پہ ایسا جھگڑا ہوتا نہیں ہوگا، تو آپس میں ہی پتہ بھی ایک تو پتہ چل جاتا ہوگا کہ کس کے ہیں، کس کی طرف سے آئے ہیں. نہ بھی آئیں تو وہ آپس میں امید ہے کہ اس طرح کرتے ہوں گے، ورنہ یہ کہ اگر کوئی جھگڑے کی صورت حال ہوتی ہے، اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، تو پھر تو مسئلہ کھڑا ہوگا اس میں.
نام تو لکھتے ہوں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ادھر تو مطلب ایک ٹکے کی چیز بھی دیتا ہے تو بندہ مطلب لوگوں کو دکھاتا ہے کہ ماں بدولت نے کچھ دیا ہے، وہ رقم لفافے میں ڈالے اور کچھ بھی نہ لکھے، یہ تھوڑا بعید از عقل معلوم ہوتا ہے.
بعض اوقات یہ قرض بھی تو ہوتا ہے نا کہ میں نے تمہاری شادی میں اتنا نہ دیا تھا،
آؤ تو لکھت پڑھو،
ذرا لازمی وہ لکھے گا،
وصول ہوتا ہے باقی.
اور دوسرا یہ بھی سنا ہے کہ وہاں کا یہ قانون اس لیے ہے کہ حال کے اخراجات بہت ہیں، تو اس لیے یہ ڈبہ لگا دیں تاکہ سجن وہ اخراجات میں جو کمی ہو اور ان کو آسانی ہو دینے میں.
اخراجات تو یہاں بھی کم نہیں ہے، یہاں بھی بہت خرچہ کرنے والے کرتے. اللہ کرے کہ بس یار کچھ ہماری قوم سمجھدار ہو جائے، پھر مہنگائی کا رونا نہ روئے. جب مطلب اس طرح یہ کروڑوں روپے شادیوں میں اڑاتے ہیں، پھر بولتے ہیں مہنگائی ہے، حکومت یوں کرتی ہے، حکومت یوں کرتی ہے، خالی حکومت کو گالیاں دینی ہے اور خود مطلب ہاتھ نہیں بٹانے. اگر صحیح معنوں میں سارے مسلمان ایک معتدل زندگی پر آ جائے نا، خرچہ کرے بے شک جائز طریقے پر جو کرنا ہے، اگر اعتدال پر آ جائے اور دکھاوے کی جو مطلب یہ اخراجات ہیں یہ اگر یہ مائنس کر دیں اپنی زندگی میں سے، تو یقین مانے کہ میرا یہ خیال ہے کہ زکات لینے والا ڈھونڈنے نکلے آدمی نہ ملے، ایسی خوشحالی ہو جائے. لیکن یہ کہ جس کے پاس پیسہ ہے تو اربوں پتی ہے، اور جس کے پاس بیچارے کے پاس نہیں ہے وہ فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا اپنا بےچارا ٹائم پاس کر رہا ہے، کھانے کے لیے بےچارے کے پاس پیسے نہیں ہے. تو یہ کہ یہ شعر پڑھنے کا بھی ہے اور دل میں اتارنے کا بھی ہے. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے.
تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں. کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان کے جواب عطا فرمائیں. حضور یہ ارشاد فرمائے، اگر فجر کی جماعت قائم ہو جائے تو کیا سنت قبلیہ چھوڑ سکتے ہیں؟
یہ فجر کی سنتیں کے تعلق سے بہار شریعت صفحہ نمبر 665، جماعت قائم ہونے کے بعد کسی نفل کا شروع کرنا جائز نہیں سوا سنت فجر کے، کہ اگر یہ جانے کہ سنت پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے گی، اگر یہ قعدہ میں شامل ہوگا تو سنت پڑھ لے، مگر صف کے برابر پڑھنا جائز نہیں، بلکہ اپنے گھر میں پڑھے یا بیرون مسجد، یعنی مسجد کے باہر کوئی جگہ قابل نماز ہو تو وہاں پڑھے. اور یہ ممکن نہ ہو تو اگر اندر کے حصے میں جماعت ہوتی ہو تو باہر کے حصے میں پڑھے، باہر کے حصے میں ہو تو اندر، اور اگر اس مسجد میں اندر باہر دو درجے نہ ہو تو ستون یا پیڑ کی آڑ میں پڑھے، کہ اس میں اور صف میں حائل ہو جائے، اور صف کے پیچھے پڑھنا بھی ممنوع ہے اگرچہ صف میں پڑھنا زیادہ برا ہے. آج کل اکثر عوام اس کا بالکل خیال نہیں کرتے اور اسی صف میں گھس کر شروع کر دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے. اور اگر ہنوز یعنی ابھی جماعت شروع نہ ہوئی تو جہاں چاہے سنتیں شروع کرے، خواہ کوئی سنت ہو، مگر جانتا ہو کہ جماعت جلد قائم ہونے والی ہے اور یہ اس وقت تک سنتوں سے فارغ نہ ہوگا، تو ایسی جگہ نہ پڑے کہ اس کے سبب صف قطع ہو، نہ صف ٹوٹے. امام کو رکوع میں پایا اور یہ نہیں معلوم کہ پہلی رکعت کا رکوع ہے یا دوسری کا، تو سنت ترک کرے اور مل جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم.
اچھا اگر کوئی ہماری قدر نہ کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
یہ کیا تکبر کے بارے میں، عاجزی کے بارے میں احیاء العلوم سے مضامین پڑھنے چاہیے، اور اپنے آپ کو ملامت کرے کہ اپنے آپ کو اس کا اہل کیوں سمجھا کہ میں بھی کوئی قابل قدر شے ہوں.
لیکن ایک رسپیکٹ ہوتی ہے نا بابا،
مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے.
کہاں مٹائے؟
اعلی حضرت سے پوچھتے کہاں مٹائے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رضا جو دل کو بنا نہ تھا جلوہ گاہ حبیب، رضا جو دل کو بنا نہ تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. اے رضا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے اتر آئے، تو جو خودی کے جو بند ہیں، خودی کی جو بندشیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی جو بندشیں، اس کو توڑ ڈال تو محبوب کے جلوے لپک آئیں گے. یہ تو ولی اللہ ہمیں سکھا رہے.
نہیں تو یہ مطلب آدمی کہیں آتا جاتا ہے تو اب یہ کہ کسی گھر پر آپ جائیں گے تو وہ مطلب آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ میرے کو سوفے پہ بٹھائے گا یا میرے کو دے گا. آپ دروازے پہ کھڑے تو وہ مجھے جی، تو وہ آپ سے مل جی آئے بیٹھے ہیں، تو وہ ایک آدمی ہوتا تو ہے نا کہ مجھے کچھ عزت ملے گی یا مان ملے گا. اچھا یہ چاروں طرف آتا جاتا ہو اس کو مان ملے، اور جہاں اس کو مان نہیں ملے گا تو کیا اس کے دل میں سامنے والے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یار میرے کو یار کو گھاس ہی نہیں ڈالی؟ خیر گھاس تو مطلب کہ داری بات انسان کو کہاں سے ڈالیں گے، لیکن ایک محاورہ ہے کہ گھاس نہیں ڈالی. تو یوں جو یہ ہوتا ہے تو اس کا کیا حل ہے؟
اصل مسئلہ یہ کہ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کا احترام کرے، یہ تو حدیث پاک میں اس کے لیے تو یہ ہے، اور مہمان کو دل بڑا رکھنا چاہیے. اگر کبھی ایسا ہو جائے، واقعی یہ تو اس سے آدمی بچ نہیں سکتا کہ مطلب یار لفٹ ہی نہیں کروائی، تو اس میں اپنے آپ کو رنجیدہ ہونے سے بچائے. اور اگر رنجیدہ ہوا، دل میں صدمہ آیا، تو یہ بیچارہ ظاہر بے بس ہے، یہ نفسیاتی طور پہ یہ ہونا تو ہے ایسا
جی.
تو اب یہ کہ دل کو بھی سنبھالے اور زبان کو بھی سنبھالے،
یہ
بک بک نہ کرے. حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، حضرت عثمان حیری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا غالب، کہ ان کو کسی نے دعوت دی کہ فلاں وقت ہمارے گھر آپ تشریف لے آئیے کھانے کی دعوت. تو حضرت تشریف لے آئے تو میزبان دروازے پر ہی کھڑا تھا، بولا کہ کھانا ختم ہو گیا، آپ جا سکتے ہیں. چل دیے. پھر اس نے کہا نہیں نہیں حضرت، حضرت آئیے آئیے آ جائیے. تو یہ پھر تشریف لے آئے، پھر اس نے کہا کہ حضرت کھانا ختم ہو گیا ہے. تو پھر یہ پلٹ گئے. تو چند بار ایسا ہوا، یہ جو میزبان تھا یہ بڑا متاثر ہوا، اس نے تعریفی کلمات کہے کہ آپ تو ماشاءاللہ صبر کے پہاڑ ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. تو انہوں نے جو عاجزی کی، کچھ اس طرح کے انہوں نے تاثرات دیا کہ میں نے جو کچھ کیا یہ تو کتے کے اخلاق ہے، میں نے کیا کمال کیا. کتے کو بلاتے ہیں، ہم نے بچ بچ کے کرتے ہیں تو کتے کو جب بلاتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے، پھر شش کرتے ہیں تو بھاگ جاتا ہے، پھر بچ بچ کرتے ہیں تو آ جاتا ہے. تو میں نے کوئی کتے سے بڑھ کر بھی کارنامہ انجام دیا ہے. تو یہ بس یہ انہی کا کام تھا، ان کا حوصلہ تھا.
بہت اعلیٰ مثال ہوتا
ہمارے پاس ایسا حوصلہ کہاں. حضرت سیدنا ابو القاسم جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کے استاد حضرت سیدنا ابن الکرائے نبی علیہ رحمۃ اللہ الولی کو ایک بچے نے اپنے باپ کے کہنے پر چار مرتبہ دعوت دی اور باپ نے ہر بار بغیر کچھ کھلائے پلائے انہیں واپس لوٹا دیا. آپ بلانے پر ہر بار آ جاتے کہ بچے کا دل خوش ہوگا, اور بغیر کچھ کھائے پیے لوٹ جانے سے اس کے باپ کا دل خوش ہوگا. یہ بس انہی کا حصہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا. یہ احیاء العلوم جلد دوسری صفحہ نمبر 212 کا یہ واقعہ ہے.
مطلب کہ کیا مطلب, جس طرح یہ آپ نے جو واقعہ سنایا تھا عثمان حیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا, یقیناً ان کے اعلیٰ درجے کے اخلاق اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. ہمیں اجازت ہے ہم یوں آزماتے رہیں, لوگوں کو بلائیں اور پھر یہ کہیں, اور اگر وہ برا مانے تو بولے گا یار یہ کوئی بات ہوئی.
ہاں عثمان حیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, لیکن یہ کہ ایسا آزمانے کی ضرورت نہیں ہے. آزمانا تو اپنے آپ کو آزمائے, کسی کو آزمائے نہیں, کہ اس طرح ظاہر ہے کہ اس کو ایزا ہوگی, اور ایزا مسلم بھی کوئی کار ثواب تو نہیں ہے.
مطلب بزرگوں کو آزمایا تو نہیں جاتا,
بزرگوں کو جنہوں نے آزمایا ٹھیک ہے نا, یا جنہوں نے ایسا کیا ان کرنے والوں کو کوئی فضائل نہیں ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جیسے کہ سوال ہوا تھا اس کے ضمن میں کہ کسی مقتدی نے یا امام سے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا, امام نے واپس کھینچ لیا ہاتھ, نہیں ملایا, تو یہ کیا؟ تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی بلا وجہ اس نے ایسا کیا ہے تب تو اس نے ہاتھ جس نے بڑھایا اس کو ایزا دی. کہ ظاہر ہے کہ جس کو بلائیں گے ہاتھ, جو ہاتھ بڑھائے گا, اور اگر امام ہاتھ نہیں ملا گا تو اس کی تھوڑا میں نے جس کو ہم اپنی زبان میں کچی بولتے, کچی تو ہوئی نا اس کی, لیکن اس کی دل شکنی تو ہوگی,
بھاری پڑتا ہے,
بھاری تو پڑے گا. تو یہ امام نے کوئی اچھا کام تو نہیں کیا, ہاں کوئی وجہ ہو ملنے کی. اب جیسے کہ میرے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ اب بھیڑ ہوتی ہے, کئی لوگ ہوتے ہیں, اب معتکفین کو ویسے ہی ان کے آنے سے پہلے ہی ہم نے بولنا شروع کیا تھا شعبان المعظم سے ہی کہ ملاقات نہیں ہوگی, کیونکہ یہ لاکھوں ہزاروں سے ملاقات ہو نہیں پاتی, ٹائم اتنا مل نہیں پاتا, تو اس لیے کہ ملاقات نہیں ہوگی. اب اس میں کچھ معتکفین جمع ہوتے ہیں تو ہاتھ بڑھاتے ہیں. اب میں اگر ان سے ہاتھ ملاتا ہوں تو یا تو وہ جذبات میں میرا ہاتھ نوچ ڈالے گا, اس کے تجربے ہیں مجھے, یا مجھے وہ کھینچ لے گا عقیدت میں محبت میں, یا پھر ایک نہیں ہوتا کئی ہوتے کہ جو لپٹ جاتے ہیں مجھ سے, مجھے تجربہ اس کا, تو میں اس لیے وہ رسک نہیں لیتا, ہاتھ نہیں ملا تو میرے پاس اسباب ہے, یا ایک سے ملوں گا تو دوسرے کی حوصلہ شکنی ہوگی کہ یار میں نے بھی تو ہاتھ بڑھایا تھا مجھ سے کیوں نہیں ہاتھ ملا, اس سے ہی ملا ہے. تو یوں کوئی اگر وجہ اور ہاتھ نہیں ملا تھا تو اپنی جگہ پر ہے, اور بلا وجہ خاما کا ہاتھ نہیں ملا تھا تو ظاہر ہے کہ جس نے ہاتھ بڑھایا یہ اس کو ایزا تو ہوگی نا. تو اسی طرح جس نے دعوت دے کر بلایا اور پھر اس کو بھیج دیا واپس, تو یہاں ایزا مسلم کا پہلو تو بالکل موجود ہے. تو جنہوں نے بلایا ان کی کوئی ولایت کی خبریں بھی اپنے پاس نہیں ہیں, جنہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے تو ایزا دینے والا کام کیا, لیکن ان کو انہوں نے اس ایزا کو اپنے پر اوڑا نہیں. یہ ان تو کمال ان کا بیان ہوا, نہ کہ میزبان کا کوئی کمال بیان ہوا کہ بھائی اس نے بڑا کارنامہ کیا کہ چار چار واپس لوٹا دیا. تو ایسا کبھی بھی کرنا نہیں چاہیے, دعوت دیے تو بالکل دروازے پر آ کر استقبال کرے, گلے لگا کر پیار سے محبت سے پرتپاک انداز میں لے جا کر احترام سے بٹھائے.
اس میں تو اور بھی بابا کمزوریاں, جیسے یہاں تو ایک سنگ ایک فرد ہمارے جو جن کا آپ نے واقعہ بیان کیا وہ اکیلے جیسے کہ آئے, لیکن اگر کوئی ایسا معزز فرد ہو اور اس کے ساتھ اس کے چار یا پانچ یا دس یا بیس پچیس کو جان پہچان والے ہوں, محبت کرنے والے ہوں, عقیدت مند ہوں, اور میزبان بول دے کہ نہیں نہیں کھانا ختم ہو گیا چلے جاؤ, نہیں ہوتا. اب تو واقعے کی ضمن میں بات کر رہے ہیں نا, تو اس کی بھی دل آزاری ہوگی نا. تو جو آپ نے یہ معتدل والی جو اعتدال والی جو بات کی نا کہ جو ایسا کرتا ہے اس کے لیے تو کوئی فضیلت نہیں ہے, اور بزرگوں کو آزمانا نہیں چاہیے.
بے شک
کہ یہ مطلب چلنے دیکھتے ہیں یار حضرت کرامت دکھاتے نہیں دکھاتے، حضرت کو برکت دکھاتے نہیں دکھاتے، حضرت عاجزی کرتے نہیں کرتے، تو یہ جو بزرگوں کو جو یہ مینٹیلٹی بازوں کی ہوتی ہے کہ بزرگوں کو آزماتے ہیں کہ دیکھو یار آج کے مطلب یوں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اگر حضرت پہنچے ہوئے ہیں نا تو یہ دل یہ دلی دل میں سوتا رہے گا، حضرت اگر پہنچے ہوئے ہوں گے نا تو یہ مجھے کہیں گے کہ یہ پلیٹ تو لے لے، یہ حضرت اگر پہنچے ہوئے ہوں گے نا تو یہ مطلب کہیں گے کہ یہ روٹی لے تم، حضرت اگر پہنچے ہوئے تو یہ منہ میرے میں نوالا ڈال دیں گے، تو ابھی اس کی ہاں اس کی اگر چلی ہی نہیں حضرت پہنچے ہوئے ہے یا نہیں ہے، اس یہ اتنا پہنچا ہوا نہیں ہے کہ یہ آواز حضرت کے دل میں ڈال سکے، یہ 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 اپنی پوزیشن کو نہیں روئے گا، حضرت حضرت کو یہ کرنا چاہیے تھا، تب یہ ایسے یہ طبقہ آپ کو بھی شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے ایسا طبقہ ہوتا ہے، بس بیٹھے رہیں گے حضرت کو چوک حضرت کو چیک اندھیلی دل میں بولتے رہیں گے، حضرت سے بات کرتے رہیں گے کہ حضرت کا وہ ڈائریکٹ کنیکشن اس کا ملا ہوا ہے، تو یہ حضرت کبھی بھی کسی بزرگ کو نہیں آزمانا چاہیے نا بابا،
نہیں تو اگر وہ اس کی بات اگر پھر بھی وہ چلو واقعی پہنچے ہوئے ہوں اور یہ بے وقوف مطلب آزمانے کے چکر میں ہے اور وہ بزرگ سمجھ بھی گئے ہوں بالفرض کہ اس کی یہ خواہش ہے اور اس کی خواہش پوری کروں گا تو اس کے نکلیں گے پر اور پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا کہ میں بہت پوچھا ہوں، جیسے وہ ایک بار وہ کسی نے آپ کی موجودگی میں کہا تھا کہ میں تو مدینے گیا تھا جو مانگا ملا جو مانگا ملا، تو آپ نے تو کہا تھا کہ یار یہ تو اپنے فضائل بیان کر رہا ہے کہ میں نے جو مانگا مجھے ملا، تو یہ اپنا کمال بیان کر رہا ہے، مطلب سرکار کے کمال پر تو کس کو انکار ہے یار، تو یوں مطلب بعض اوقات کہ میری یہ دعا قبول ہوگی میری وہ دعا قبول ہوگی یہ لوگ بولتے رہتے ہیں، یہ اپنے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ رب کے فضائل تھوڑی بیان کر رہا ہے، کہ رب کے تو فضائل کا قائل کون نہیں ہے، اللہ کی فضیلت کا انکار کرنے والا مسلمان تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو سارے فضائل رب کے ہیں اور جس کو وہ عطا کرے جس کے بھی فضائل جس کے پاس بھی ہیں اسی کی عطا سے رب کی عطا سے
بھائی، مدینے میں نہیں دعا قبول ہونے کے اعتبار سے فضیلت تو مدینے کی بھی بنتی ہے نا، یعنی بعض اوقات اس طرح بھی کہ مدینہ شریف میں جو خواہش بھی کرتے ہیں تو وہ پوری ہوتی ہے، یعنی اگر کسی کا مقصد جو ہے وہ مدینہ شریف کی فضیلت کو بیان کرنے کے یہاں پہ جو تمنا کی گئی جو دعا کی گئی جیسے احادیث میں اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ خاص اس مقام پہ جا کے جو استغفار کرنے کا حکم ہے، اگر کوئی یہ مقصد سامنے رکھ کے کہتا ہے
کر ہم نے کسی کا دل نہیں چیرا کہ اس کی نیت کیا ہے، ہم اس رزن رکھیں گے اس کو یہ نہیں کہیں گے یہ اپنی فضیلت بیان کر رہا ہے، اب بعض اوقات قرائن بھی یار مل جاتے ہیں، وہ تھوڑا میں کر رہا ہوتا اگلا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے کہا کہ آپ پہاڑ سے کودیں اللہ بچا لے گا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کو آزماتا نہیں، انہیں آزمائے کب جب شک ہو، تو رب پر بھی کیا کسی کو شک ہے، نعوذ باللہ شک ہوا تو پھر ایمان کیا ہوا، نہ اللہ بچا سکتا یا نہیں بچا سکتا، اگر یہ شک ہے نعوذ باللہ تو پھر تو کافر ہو گیا نا، یقیناً اللہ بچا سکتا ہے، اس نے نہیں بچایا تو اس کی حکمت ہے، یہ لوگ روز ہی مر رہے ہیں بچانے پر قادر ہیں نہیں بچا رہا، اور جس کو بچانا چاہتا ہے تو لوگ بولتے ہی نا کیا یہ تو کرشمہ ہو گیا کہ یہ موت کے منہ سے باہر آ گیا، تو موت کے منہ سے کیسے آ گیا باہر، رب نے نکالا تو نے تھوڑی نکالا،
جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ والا جو واقعہ
آگ گلزار بن گئی باغ بن گئی، تو باہر آ لے گا آزمانا نہیں چاہیے،
یہ ارشاد فرمایا کہ بارش کا پانی اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کیا ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں،
بارش کا پانی تو صاف ہے پاک کرنے والا ہے، اور البتہ یہ جو جمع ہو جاتا ہے پانی گلیوں میں ہو سکتا ہے سوال سے یہ مراد ہو، تو یہ بھی جب تک یقینی معلوم نہ ہو اس کی نجاست کا پاک ہے، اگر بارش بھی ہو رہی ہے پانی بھی بہہ رہا ہے تب تو اس میں نجاست اثر نجاست نظر آ رہی ہو، مگر نجاست کا اس میں اثر نہ ہو تب بھی پاک ہے کپڑوں میں لگ جائے تو، ویسے راستے کی کیچڑ ہے اور کوئی نجاست کا تو پتہ نہیں ہے، ہوتی ہوں گی نجاستیں اس میں لیکن ہوں گی یہ کافی نہیں ہے، تو یہ راستوں کی کیچڑ اڑتی ہے پیچھے وہ ڈبے ہو جاتے ہیں قطرے اڑ اڑ کے، تو اس طرح کپڑے ناپاک نہیں ہوتے جب تک یقینی معلومات نہ ہو،
کیا بیوی اپنی زکات اپنے شوہر کو دے سکتی ہے اگر شوہر شرعی فقیر ہو،
میاں بیوی ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتے.
کیا گھر میں وہ پرندے پال سکتے ہیں جن کا کھانا جائز ہے؟
جانوران خانگی مثل خروس خروسو ماکیانو کبوتر بلی بلی وغیرہ پالنا بلا شبہ جائز ہے جبکہ انہیں ایزا سے بچائیں اور آب و دانا کی کافی خبر گیری رکھے. خود حدیث میں مرغ سفید نے سفید مرغ پالنے کی ترغیب ہے مگر خبر گیری کی یہ تاکید ہے کہ دن میں 70 دفعہ پانی دکھائے. بھوکا پیاسا رکھنا سخت گناہ ہے. 70 مرتبہ یعنی بار بار اس کو دانا پانی دے کیونکہ جانور ہے مانگے گا نہیں. فتح رضویہ شریف جلد 212 میں رہا جانوران وحشی یعنی جنگلی جانور کا پالنا جیسے توتا مینا لال بلبل وغیرہ. عالمگیری میں کنیا سے اس کی ممانعت نقل کی اگرچہ آب و دانے میں تقصیر نہ کرے مگر نس سری حدیث صحیح اقوال ائمہ نقد و تنقید سے صاف جواب و اباحت مستفاد ہے جبکہ خبر گیری مذکور کو بر وجہ کافی بجاج لائے. جواز و اباحت یعنی کہ ہر جانور پالا جا سکتا ہے. درست ہے ہرنی بھی پال سکتے ہیں بلی بھی پال سکتے ہیں.
واندرو تو نہیں پالے سکو نا واندروں نہیں نہ جیسے نا
فاسق جانور نہیں پال سکتے بندر نہیں پال سکتے کوا چیل یہ بھی نہیں پال سکتے چوہا نہیں پال سکتے یہ بھی فاسق ہے. چوہا بھی پالتے ہیں پالنے والے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. کشمیر کے مدنی مرکز فیضان زمزم کے ایک معتکف اسلامی بھائی جو 40 سال سے روزانہ 5 ڈبے سگریٹ پیتے تھے انہوں نے بھی مدنی مذاکرہ دیکھ کر چھوڑنے کی نیت کر لی ہے.
سبحان اللہ ڈبے ڈبیا سے ڈبا بن گیا. سگریٹ کے ڈبیا بولتے ہیں ماچس کی بھی ڈبیا بولتے
ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ایک معتکف اسلامی بھائی 30 سال سے سگریٹ پیتے تھے انہوں نے بھی آپ کی ترغیب پر سگریٹ چھوڑنے کا ارادہ بھی کیا. چاند رات کو انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر بھی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ 63 دن کا مدنی تربیتی کورس بھی کریں گے.
مگر یہ ڈاکٹروں سے مشورہ نہیں کرنا جا کر انہیں بولیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے چھوڑو. یہ شراب کا بھی بولیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے چھوڑو ان کا خطرہ ہے. ابھی چھوڑ دی 1 2 3 کر دیا 3 طلاق دے دی اب رجوع نہیں کرنا اس سے.
پر راول
استقامت کے ساتھ اس کو چھوڑے رہے انشاءاللہ دنیا آخرت کہ اس میں فوائد ملیں گے اپنے کو.
بابا سب کی بہت ساروں کی اسلام کی نیت وغیرہ آ رہے سب کے لیے دعا فرماتے ہیں.
ہاں اللہ بس استقامت دے ابھی جوش
استقامت
کر
بھی دے آزمائش
بھی بول دیتے ہیں لیکن بعد میں تھوڑا سر دکھے گا تو یہ بولیں گے اس کی وجہ سے سر دکھتا ہے.
حکمت خاموشی کی پان مہلی کات سے خود کو بچانا آئے بچانا
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں پہلی دفعہ آپ کے درمیان آیا ہوں.
ماشاءاللہ.
چونکہ میرا کام یہی ہے میں ہنساتا ہی ہوں کامیڈین ہوں میں تو میں آپ کے درمیان آیا ہوں. آپ مسکراتے ہیں اور میں بہت دور سے صرف آپ کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے آیا تھا. میں تو آپ کی مسکراہٹ کا دیوانہ ہوں اس کی فضیلت بتا دیں آپ. میں تو بہت دور سے صرف آپ کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے آیا تھا اس کا دیوانہ ہوں میں.
تو سیدنا ام دردا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا باتیں میں آپ دیکھتی رہتی ہوں کہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں مسکرانے لگتے ہیں. تو سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا ہی دیکھا ہے کہ جب بھی بات کرتے تھے مسکراتے رہتے تھے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگو کے دوران مسکراتے تھے.
ماشاءاللہ
اس سنت کی نیت کر لی میں نے.
سبحان اللہ.
تو یہ ہے فضیلت کہ انشاءاللہ دو نیتوں کا مجھے ثواب ملے گا تو اس لیے میں بھی مسکراتا رہتا ہوں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
ورنہ فی نفس سے میری ذات میں کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ اپنے حسن اخلاق نامی کتاب مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے, مکارم الاخلاق, جو کہ علامہ طبرانی قدس سرہ نورانی کی ہے, امام طبرانی کی مکارم الاخلاق. تو اس کا ترجمہ ہے حسن اخلاق, مختصر سی کتاب ہے, یہ ضرور آپ پڑھیں, اس میں یہ روایت ہے.
میں سو رہا تھا, تھکا ہوا تھا, بیمار تھا, تو ایک مہینے تو سے تو ویسے ہی آپ کا چہرہ بار بار میرے سامنے آ رہا تھا, بار بار میرے سامنے آ رہا تھا, اور جہاں میں دیکھ رہا ہوں مجھے ہرا رنگ دکھ رہا ہے, جہاں دیکھ رہا ہوں ہرا رنگ دکھ رہا ہے. تو میں تو ویسے بھی دل سے پکا سنی ہوں
الحمدللہ,
اور ماشاءاللہ سے الہی خیرگردانی بحق کے غوث جیلانی محبوب اسمانی خطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا ہوں
الحمدللہ.
تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہونا چاہیے. صبح میں سو رہا تھا تو پھر آپ نے مجھ سے کہا اٹھ تیرا بیڑا پار ہوگا, فجر تو پڑھ لے. میں نے فجر پڑھی ہے, بس یہ آپ کی دعا چاہیے, بس میرے لیے دعا کریں کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آدمی تو ہیں, ہمیں انسان بنا دے اللہ تعالیٰ.
توبہ کرتا ہوں میں
اپنے
تمام
پچھلے گناہوں سے
اور
وعدہ کرتا ہوں میں
کہ آئندہ
شریعت پر
چلوں گا
وعدہ خلافی
گالی گلوچ
فلمیں ڈرامے
گانے باجے
بے پردگی
وغیرہ گناہوں سے
بچتا رہوں گا
یا اللہ
میری
اس توبہ کو
قبول فرما
اور مجھے
میرے
وعدے پر
ثابت قدم رکھ
مرید ہوتا ہوں میں خاندانِ
عالی شان
قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے سریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا.
لوالے جو اللہ سے ملا دے
اعتکاف میں ہی پہلی مرتبہ بیٹھا ہوں, اور ماشاءاللہ میں پہلی مرتبہ جو ہے نا فیضان مدینہ میں بیٹھا ہوں, تو مجھے تو جتنا مزہ آ رہا ہے اور جتنا مطلب سرور آ رہا ہے کہ زندگی میں آج تک نہ روزے رکھنے میں اتنا مزہ آیا.
جب سے فیضان مدینہ آئے ہمیں پتہ چل گیا کہ رمضان کیا ہوتا ہے.
نمازیں پانچ وقت ٹائم ٹائم پہ مل جاتی تھی, صلاۃ التصویر ترابی کے ساتھ, بس علاقے میں جانے کے بعد وہی یہاں وہاں گھومنا پھرنا, بس رمضان جائے نہیں, 12 مہینے رمضان رہے, بس یہ ہم سے جدا نہیں.
رمضانوں میں جو ذوق و شوق ہوتا ہے نمازوں کا, تراویوں کا, مسجدوں میں جو رش ہوتا ہے, وہ جو بہار آتی ہے وہ عام مہینے میں نہیں ملتی, تو رمضان کا جو دکھ ہوتا ہے یہ شاید بلایا نہیں جا سکتا. اب پورا سال جائے گا, ہم زندہ رہیں نہ رہیں,
گھر میں تو یہی ہوتا ہے بس رمضان جلدی سے جائے, بس عید ہے, غفلت سے رمضان گزار دیتے ہیں. ادھر آ کے ہمیں پتہ چلا ہے کہ رمضان کیا لے کے آتا ہے اور انسان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں اس ماہ میں آتی ہیں.
یہ مہینہ نصیب والوں کو ملتا ہے اور مجھ جیسے گناہ گار کو ملا.
پاپا جس طرح رو رو کے رمضان کو جدا کرتے ہیں وہ ساتھیں ہم بھول نہیں پائیں گے.
60 سال کی میری عمر, 60 سال کی عمر پہلی, میری اپنی عمر میں پہلی دفعہ ترابی پڑی. 60 سال کی اتنی عمر زندگی میں غفلت میں گزاری, میں کس سے کیا کہہ سکتا ہوں. بابا کے دربار میں آیا ہوں, مجھے کیا نہ ملا میں کیا بتاؤں. جب گزریں گے 11 مہینے جب پھر شور ہوگا، پتہ نہیں ہم ہوں گے بھی نہ ہوں گے، پھر شور ہوگا۔
بڑے نصیب کی بات ہے کہ ہمیں جو نا رمضان نصیب ہوا اور یہ آخری عشرہ نصیب ہوا۔
ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے، کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے،
ہو سکتا ہے اگلے سال ہمیں یہ نصیب ہو نہ ہو۔
آج رمضان کے مہینے میں ہم سے کتنے سارے جدا ہوگا جو ہم میں آج موجود نہیں ہے۔
اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے اپنی بخشش کروائی یا نہیں کروائی۔
دل بیٹھا جا رہا ہے، ایک تو یہاں سے رخصت ہو جائے گا، ایک رمضان جیسے جیسے دن گزرتے ہیں کم اور پڑتا جا رہا ہے، کس طریقے سے رخصت کروں رمضان کو؟ میں پہلی دفعہ بیٹھا ہوں یہاں تو
کہتے رمضان ہم سے جدا ہو رہے ہیں اللہ، لیکن ہم کوتاہیوں میں پڑے ہوئے ابھی تک، ہمارا دل جو ہے بہت رو رہا ہے۔
یہ رمضان دوبارہ مل جائے مجھے نصیب میں، اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ جہاں بیٹھنا نصیب کرے۔
یہ بتایا کس نے، یہ غم دیا کس نے، اس کے آنے کی خوشی، اس کے جانے کا غم، یہ ہمیں سکھایا کس نے؟
ہمارا رمضان جو تھا ہم سے جدا ہو رہا ہے، پہلے مجھے اہمیت نہیں تھی اس کی، ابھی بہت اہمیت ہو رہی ہے، بڑا رونا آ رہا ہے مجھے، کیونکہ گناہوں کی بھری ہوئی زندگی میں نے بہت گزاری، لیکن اب مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے۔
کیا پتا زندگی میں ہمیں یہ مہینہ پھر نصیب ہو یا نہ ہو، یہ ایسا مقدس مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ ایسے ایسے گناہگار، ایسے ایسے گناہگار جن پہ ان کے عملوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمار کو بھی بخش دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اگلے سال ہم پتہ نہیں کہاں ہو، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں آگے ہمیں پتہ چلا کہ رمضان کا غم کیا ہوتا ہے، بابا جان نے بتایا ان سے بھی زیادہ کوئی کرتا ہے غم، وہ تو عاشق رمضان ہے، ان جیسا غم تو کوئی نہیں کرتا، ہم تو کتا کار سیاہ کار ہے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم آپ سب کی مقصد فرمائے، یہ غم الوداع الوداع مائے رمضان۔
وحید دعوت اسلامی تحریک ہے جس نے ہم آئے اور ہم نے یہ سب کچھ سیکھا کہ رمضان کی آنے کی خوشی کیا ہوتی ہے اور اس کے جانے کا غم کیا ہوتا ہے۔
اس کا غم تو ایسا ہے جیسے انسان کے گھر سے کوئی بڑا بزرگ چلا جائے تو انسان روتا رہتا ہے۔
میں اتنا جانتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ رویا ہوں تو مجھے محسوس ہوا کہ جو دوسرے رونے والے تھے وہ کیوں روتے تھے۔ پہلے میں سوچتا تھا کہ یار لوگ کیوں روتے ہیں یار، تو میں نے جب خود جب میرے آنکھوں میں آنسو آئے، جب اپنے گناہوں کو یاد کیا، انسان جب روتا ہے تو کسی دوسرے کی باتوں پہ نہیں روتا، جب بھی روتا ہے اپنے آپ پہ روتا ہے انسان۔
رمضان شریف آیا تھا، بہت خوش ہوئے تھے، مگر ان قریب رمضان شریف رخصت ہونے والے۔ قلب عاشق ہے پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے جانے پہ دل رو رہا۔